حضرت والا شیخ الحرم والا جمعرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نبر اللہ مرقدہ کا سن 1993 میں آزاد کشمیر کا سفر ہوا تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت والا نے وہاں پر یہ ضلع باغ میں یہ اشعار لکھے، لبے دریا ہے کوہ کا دامن، پہاڑوں کا دامن، سمندر کا ساحل یا صحرا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی یہ پسندیدہ ترین جگہ ہوتی تھی جہاں اللہ تعالیٰ کو خوب مستی میں حضرت والا یاد فرمایا کرتے تھے. تو وہاں پر بھی ایسا ہی منظر تھا، سامنے پہاڑ تھے، آگے سے نہر گزر رہی تھی. تو حضرت والا کا یہ اشعار ملاحظہ فرمائیے. جو ہنسی کل تھے رونق گلشن، جو ہنسی کل تھے رونق گلشن، جو ہنسی لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دامن، لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دامن، جو ہنسی کل تھے رونق کر حفاظت نظر کی اے ظالم، کر حفاظت نظر کی اے ظالم، کرنا ویران قلب کا گلشن، کرنا ویران قلب کا گلشن، لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دمن، میں فدا قلب و جان سے ان پر ہوں، میں فدا قلب و جان سے ان پر جن کی صحبت سے دل ہوا روشن، جن کی صحبت سے دل ہوا روشن، اور رب ہے چاہے برا گر دشمن، لاکھ چاہے برا اگر دشمن، جو ہنسی کل تھے رونق گلشن. اور یہ حاصل غزل شعر ہے،
یاد ان کی چشم بھی ہے نو یاد ان کی چشم بھی ہے نم نم لب دریا ہے کوہ کا دامن لب دریا ہے کوہ کا دامن اور اس کی قسمت کمیر کیا کہنا ہاتھ میں گر نبی کا ہو دامن
صلی اللہ علیہ وسلم
ہاتھ میں گر کہو دامن
حضرت والا مختار سے
راہ حق کا ہر ایک خار خطر راہ حق کا رشک ریحان و سنبل و سوسن رشک ریحان و سنبل و سوسن میں فدا قلب و جان سے ان پر جن کی صحبت سے دل ہوا روشن میں فدا قلب و جان سے ان پر ہوں جن کی صحبت سے دل ہوا جو ہنسی کل تھے رونق گلشن لگ رہے ہیں وہ آج دشت و دمن
الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت میرے عزیز و دوستو اللہ رب العزت نے موت ایک ایسی چیز بنائی ہے جس سے کسی انسان کو مفر نہیں, ہر انسان کو یہ آنی ہے, خواہ عالم ہو, خواہ محدث ہو, خواہ مفسر ہو, خواہ دنیا کا کتنا ہی بڑا تاجر ہو, ہر انسان کو موت آنی ہے. اور جب موت آنی ہے تو اس موت کے بعد اگر وہ انسان نیک تھا تو اس کے لیے ایک نئی زندگی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. قبر میں جاتے ہی, کیونکہ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا, القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار, قبر کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے, او حفرۃ من حفر النار, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو آپ علیہ الصلات والسلام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اور ہستی اور پیاری چیز نہیں تھی. جو محبت صحابہ کے دل میں اللہ کے نبی علیہ الصلات والسلام کی تھی، ویسی محبت نہ اپنے گھر والوں کی تھی، نہ بال بچوں کی تھی، نہ دنیا کی تھی، جیسی محبت اللہ کے نبی کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دل میں تھی. تو جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو صحابہ کرام پریشان، کیونکہ گمان بھی نہیں تھا، یقین تو تھا لیکن ایسے اچانک ہو جائے گا یہ تو اس چیز کا گمان بھی نہیں تھا. تمام صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، تشریف لاتے ہیں، دیکھا صحابہ اکرام کے اوپر غم کے بادل، صحابہ گم سم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً منبر پر تشریف لے گئے اور تقریر کی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبله الرسل، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے، بھائی سلام دعا نہ کرے بیٹھ جائے یہاں پر، جو انبیاء آئے وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. افإن مات، کیا اگر اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے، او قتلن، یا شہید کر دیا جائے، على اعقابکم، یہ صحابہ کیا تم پیٹ مور کے کھڑے ہو جاؤ گے؟ اگر ایسا کرو گے تو فلن یضر اللہ شیئا، تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ ان کو جزا ضرور عطا فرمائے گا، عن قریب جزا عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے، اور اگر جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، تو اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو موت تو دور کی بات ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی، لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، وہ باقی ہے. صحابہ اکرام کو ایک تسلی ہوئی، صحابہ اکرام کی جان میں جان آئی. تو اس ہفتے کے اندر، فیضان ادھر، اس ہفتے کے اندر ہمارے تقریباً 7 سے زیادہ بڑے بڑے علماء اس دنیا سے تشریف لے گئے، جس میں سر فہرست استاد المحدثین رئیس العلماء حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت پاکستان کے اندر تمام علماء کے اساتذہ، حضرت معتقی صاحب کے اس بھی استاد، حضرت معرفی صاحب کے بھی استاد، حضرت والی صاحب کے بھی استاد، بڑے بڑے علماء کے استاد، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. شیخ عبد الحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے. ان 4-5 دنوں کے اندر 7 سے زیادہ بڑے علماء ہمارے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، یعنی حضرت کے جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے اندر علم اٹھا لیا جائے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ علم اٹھانے کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ علماء کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے، علماء کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے، علم ختم ہو جائے گا. جب علماء ہی نہ رہیں گے تو سمجھائے گا کون؟ لیکن جہاں یہ سانحہ اور حادثہ امت مسلمہ کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ کوئی انسان پھر دین کی طرف لگتا ہے. حضرت شیخ وہاں سلیم اللہ خان صاحب حضرت کے ساتھ ایک دو سفر کی اللہ تعالیٰ نے سعادت بھی عطا فرمائی اور محبت بھی فرماتے تھے دادا کی نسبت سے. ان حضرات کے پاس بھی عقل کی کمی نہیں تھی، چاہتے دنیا کے لائن میں تو بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا رہے تھے، لیکن ان حضرات نے اس مقصد اور اس نظریے کو سمجھا کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا. جب یہ مقصد اور یہ نظریہ سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا، وہ اس مقصد کے پیچھے اخلاص اور خلوص کے ساتھ کاربند ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اس کے اندر کامیاب کیا کہ دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ گئے. ایک انسان دنیا کے اندر آتا ہے، ایک مقصد مقرر کرتا ہے کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ میری زندگی کا یہ مقصد اور یہ ویژن ہے میرا، وہ اس مقصد کے پیچھے لگتا ہے. اگر اہل دنیا میں سے، وہ دنیا کو سامنے رکھے گا کہ میرا مقصد دنیا ہے، خواہ کسی طرح بھی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. لیکن یہ دنیا قبر میں جاتے ہی ختم. کوئی انسان اپنی دولت لے کر کے نہیں گیا، کوئی انسان اپنا مال نہیں لے کر کے گیا. مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. اور ایک انسان دین کا راستہ اختیار کرتا ہے، دیکھیں تکلیفیں دونوں راستوں کے اندر ہیں. جو انسان دنیا کا راستہ منتخب کرتا ہے تکالیف اس کے لیے بھی ہیں، جو انسان دین کا راستہ اختیار کرتا ہے تکالیف اس کے لیے بھی ہیں. جو دین کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کے اوپر کوئی تکلیف بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. اور ایک انسان اگر اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لے کہ مجھے دنیا ہی کے اندر رہنا ہے، نہیں، دنیا کے اندر نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور روح لے کر کے چلے جائیں گے. تو یہ اکابرین ہمارے جنہوں نے دین کو مقصد بنایا اور پھر اس کے پیچھے اپنے تن من دھن سب کچھ اپنا لگا دیا، اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اپنے اوقات کو اوقات نہیں سمجھا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دین کے پر لگے رہے، یعنی قرآن اور حدیث کی خدمت کرتے رہے. لوگوں نے سمجھا ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، لیکن جنہوں نے جنازہ کے اندر شرکت کی انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ قرآن و سنت کی برکت ہے. یہ مدارس دینیہ کے اندر بیٹھ کر ایک عالم پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، تفسیر پڑھانے والا، خواہ وہ صرف و نحو پڑھانے والا ہو، اگر وہ ایک مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کی اس محنت کو کبھی رائے گا نہیں فرماتے. آج تو ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہماری اولاد کو ڈگری مل جائے، ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی کی، فلانے کی فلانے کی، ایم بی بی ایس کی، تو وہ کیا ہوگا، کامیاب ہو جائے گا؟ کامیاب اس دنیا کے اندر ہوگا، قبر کے اندر وہ ڈگری نہیں جائے گی. لیکن قرآن و سنت کے پیچھے لگا، اس دین کی طرف اس کو ڈالا گیا، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہو نہیں آئے، ڈاکٹر بنے تھے یا نہیں بنے تھے، آخرت میں پوچھا جائے گا عمل کیا کر کے آئے تھے، کیا لے کر کے آئے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے، انسان کہے گا، محدث کہے گا، یا اللہ پوری زندگی حدیث پڑھاتا رہا. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 45 سال سے زائد درس حدیث دیتے رہے، 45 سال سے زائد درس حدیث دیتے رہے، اور حدیث کا پڑھنا پڑھانا اس کا عجیب ہی مزہ ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے اگر دونوں صاحب نسبت ہوں تو حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن و سنت کے اندر اس دنیا کے جتنے دستور ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور آخرت کے اندر آنے والی منزل اس کا بھی پورا راستہ موجود ہے. دیکھو، اس طرح سے چلو گے کامیاب ہوگے، اس طرح سے کھاؤ گے کامیاب ہوگے، اس طرح سے پیو گے کامیاب ہوگے، اس طرح سے سو گے کامیاب ہوگے، اس طرح سے کاروبار کرو گے کامیاب ہوگے، اس طرح سے لیٹو گے کامیاب ہوگے، اس طرح سے صبر کرو گے کامیاب ہوگے، اس طرح سے نکاح کرو گے کامیاب ہوگے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے اندر بیان فرما دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھلا دیا. اب جب تسبیح ٹوٹ گئی تو اس کے دانے گرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 سیکنڈ کے اندر تمام دانے زمین پر ہوتے ہیں. لیکن ان حالات کے اندر بھی اگر کوئی انسان صدق دل سے دین کی خدمت کرنا چاہے اور دین کی خدمت میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناکام نہیں فرمائیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوتی ہے، مسلمانوں کے پاس اتنی قوت طاقت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اتنے اموال نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت کا صدقہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 1,22,000 مربع میل پر اسلامی نظام کو نافذ کر چکے. یہ محنت کس کی تھی؟ سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی. تو ہمارے اکابرین نے جو محنت کی، انہوں نے جو سنت کو کے راستے کو مضبوطی سے پکڑا، اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی کہ ہمارے اکابرین جبل استقامت تھے، حالانکہ ابھی کچھ دن پہ، کچھ غالباً 1 سال ہوا، حضرت کے ساتھ ملتان گیا جانا ہوا، واپسی میں ملتان سے جہاز کی سیٹ نہ ملی، لاہور سے واپسی ہوئی، 5 گھنٹے گاڑی کا سفر تھا اور حضرت کی عمر تقریباً 92 سال. اسٹیشن کے اس ویل چیئر پر حضرت بیٹھے رہے 5 گھنٹے, حضرت مسلسل بیٹھے رہے. صرف مغرب کی نماز, گاڑی قبلہ رخ کر کے کھڑی کی گئی, گاڑی میں نماز پڑھی, پھر اس کے بعد پھر لاہور کی طرف چل دی. اس 5 گھنٹے کے اندر میں نے دیکھا کہ حضرت کا ہاتھ مسلسل چل رہا ہے, ہاتھ مسلسل چل رہا ہے, اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے. تو یہ اکابرین تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا, ہر لمحے کو قیمتی بنایا. دوستو, یہ زندگی اللہ تعالی نے عارضی عطا فرمائی ہے, یہ زندگی عارضی ملی ہے. یہ زندگی کھانے کمانے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ملی, یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ تمہیں آخرت کے اندر جتنے آرام سے رہنا ہے اتنا اس دنیا کے اندر محنت کر لو, مشقت کر لو, صبر کر لو. اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کا بدلہ جو تمہیں عطا فرمائیں گے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو آج ہم پر سے جو سایہ تھا وہ ایک سایہ, ایک نہیں 5 دن میں 7 سائے ایک ساتھ ہٹ گئے, اور وہ سائے بھی ایسے سائے تھے کہ اللہ اکبر. لہذا اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مشن لے کر وہ آگے بڑھے تھے اسی مشن کو لے کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے. بڑھیں گے بھائی, اپنی زندگی کا ہم عزم کریں کہ ایک لمحہ بھی غفلت کے اندر نہیں گزاریں گے. جب بھی ہوا ہم دین کا دفاع کریں گے, جب بھی ہوا ہم دین کا دفاع کریں گے. اس چیز کا عزم ہر مومن کرے کہ اللہ آپ کی طرف سے آزمائش آئی, صبر کریں گے, نعمت ملی شکر کریں گے. یہی دو چیزیں ایمان کا خلاصہ ہے, نعمت ملے شکر ادا کرے. نعمت مل گئی شکر ادا کیا, کوئی مصیبت آ گئی پریشانی آ گئی صبر و شکر کیا. شکر اور صبر سے انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے, انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے. یہ تو تھی ایک بات. دوسری بات, آج کل پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آج ہم کوئی بھی اخبار اٹھا لیں, شام کے اندر, برما کے اندر, افغانستان کے اندر, کشمیر کے اندر, جہاں دیکھو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور چن چن کر کے بچوں کو بوڑھوں کو, کسی کی تفریق نہیں ہے, چن چن کر کے نشانہ بنایا جا رہا ہے آج مسلمانوں کو. یہاں تک کہ مسلمان اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکے. سقوط حلب جب ہوا شام کے اندر, سرزمین انبیاء جس کو کہا جاتا ہے, اور حضرت امام مہدی رحمت اللہ, حضرت امام مہدی کا ظہور جو ان کا ہیڈ آفس ہوگا وہ ملک کے شام ہوگا. اب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی, اللہم بارک لنا فی شام وفی یمن, یا اللہ ہمارے شام اور یمن کے اندر برکت عطا فرما. تو یہ امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے اوپر جو پوری دنیا کفر اس کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے اس وقت، اور وہاں سے ان کی کوشش یہ کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، کم نہیں کیا جائے، سرے سے ختم کر دیا جائے، نہ ان کے بچے باقی رہے، نہ ان کی عورتیں باقی رہے، نہ ان کے مرد باقی رہے، لا ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان مرد بچے عورتیں جب وہاں سے انہوں نے ہجرت کی تو سمندر کے اندر ڈوب کر کے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر مسلمانوں نے رخ کیا ترکی کی طرف، اور ترکی جو سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، جس کا دارالخلافہ، جس کی زمین ترکی سے شروع ہوتی تھی اور روس کی آزاد ریاستوں تک پہنچتی تھی، مسلمانوں کی اتنی بڑی خلافت تھی، اس کو انگریزوں نے توڑا، اور آج پھر وہی ترکی دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے شامی مسلمان بھائیوں کو جگہ دی، وہاں ان کے لیے کیمپ قائم کیے گئے، اب ان کیمپوں کے اندر شدید سردی کی وجہ سے وہاں رہائی مشکل ہے، ہمارے لیے یہ ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے اندر رہنا مشکل ہے، وہاں کتنے کتنے انچ برف ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، ایک انسان اپنا گھر چھوڑ دے کیا بچا اس کے پاس، کچھ بچے گا اس کے پاس؟ کچھ نہیں بچا، وہ نکل گئے، اب ضرورت ہے کہ مسلمان وہاں امداد پہنچائے۔ مفتی عبدالستار صاحب ڈیفینس میں جو ہوتے ہیں، اور مفتی ابو لبابا صاحب، خبیب فاؤنڈیشن، یہ حضرات آگے آئے ہیں کام کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے اموال ان غربا اور ضعفا تک پہنچائے جائے، ان کو گرم کپڑے پہنچائے جائے، ان کو جوتے پہنچائے جائے، اور ان کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائے۔ وہاں پہلے 40 سے زائد تندور تھے، جو اب صرف 7 تندور باقی رہ گئے، 7 تندور باقی رہ گئے، کیونکہ مال کی کمی ہے، اموال کی کمی ہے، اور یہ امام مہدی کے ظہور کے وقت سے قریب کا قریب ترین وقت ہے۔ ایسے وقت کے اندر یہاں بھی الحمدللہ کاؤنٹر بنایا گیا ہے کہ جو شخص رقم جمع کرائے تو ان حضرات کے ذریعے یہ رقم وہاں ترکی کی حکومت کے واسطے سے ان تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو پوری دنیا کفر اس وقت مسلمانوں کو ایسے جکڑے ہوئے کہ مسلمان پریشان ہے کہ اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں ایسی بستی کے عمال جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں بچا اور ہمیں یہاں سے نکال۔ وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا، ہمارے لیے کوئی ولی اور کوئی مددگار بنا کر کے بھیج کسی کو۔ آج یہی حال شام کا ہے، آج یہی حال برما کا ہے، آج یہی حال کشمیر کا ہے، آج یہی حال افغانستان کا ہے، اور آج یہی حال
پوری دنیا کے اندر رہنے والے ہر مظلوم مسلمان کا ہے. تو آج ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں.
ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے. یہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سازشوں سے اللہ کی تدبیروں کو بدل دیں گے, ہرگز نہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر کیا کرتے ہیں, مکر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اس سے پہلے لوگ کہتے میں نے یہ بھی سنا کہ اس سے پہلے اتنا بڑا ظلم عظیم کہیں نہیں ہوا, اس سے پہلے اس سے زیادہ بڑھ کر ظلم عظیم ہوئے, لیکن مسلمان آج بھی باقی ہے. دیکھو حلال چیز کو جتنا کاٹو گے اللہ اس میں اتنی برکت عطا فرمائیں گے, اور مسلمان سے بڑھ کر کون حلال ہے بھائی؟ آج دنیا کے کونے کونے میں, دنیا کے چپے چپے کے اندر الحمدللہ مسلمان موجود ہیں, اور ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم خالی نام کے مسلمان رہ گئے, کام کے مسلمان نہیں رہے. آج ہم نے نام مسلمانوں والا رکھ لیا, ہمارے عادات و حرکات اور سکنات, ہمارا چلنا پھرنا وہ مسلمانوں والا نہیں رہا. آج ہم اہل کفر سے مرعوب ہو چکے. مرعوب اہل کفر سے نہیں, کافر کیا بیچتا ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. آج اگر وہ ظلم کر رہا ہے, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہم اس چکی کو یوں, یہ پہیہ یوں گھوم رہا ہے, آج وہ اوپر ہے. بِإِذْنِ اللَّهِ عَنْ قَرِيب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے. فتح مکہ کی طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ غالب فرمائیں گے. جب صلح حدیبیہ ہوئی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا اور جانتے بھی ہوں گے, صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرے کے لیے گیا ہوں اور میرے ساتھ چند صحابہ ہیں, اور ہم نے عمرہ ادا کیا, بعض نے حق کرایا بعض نے قصر کرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے یہ خواب بیان فرمایا. صحابہ مکہ المکرمہ سے دور تھے, وہاں کے رہنے والے تھے, تڑپ اٹھے, کہا یا رسول اللہ چلنا چاہیے, کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیاری کرو. گئے قریش مکہ کو خبر ہو گئی مقام حدیبیہ کے اوپر, حالانکہ مسلمان صرف عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, مقام حدیبیہ کے اوپر مسلمانوں کو روک لیا گیا, کہا اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کہا ہم صرف عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے, کہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آج وہ دور آ چکا ہے, تطبیق آپ خود کیجئے گا. اچھا آپ واپس چلے جائیں اور 3 سال کے بعد آپ آئیں گے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کفار کا اعتراف کر رہے ہیں
کیا آپ 3 سال کے بعد آئیں گے اور کوئی سامان حرب آپ کے پاس نہیں ہوگا سوائے تلوار کے. عمرہ کریں گے, 3 دن قیام کریں گے اور مکے سے نکل جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاغذ و قلم لاؤ. کاغذ قلم لایا گیا. خیر واقعہ بہت لمبا ہے, الاختصار جب وہاں کے مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے عمر, مکے کے اندر جا کر کے اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بہتر جانتے ہیں کہ میری دشمنیاں وہاں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ کو میں ایک نام بتاؤں جن کی قرابت وہاں سب سے زیادہ ہے, فرمایا بتاؤ. فرمایا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو بھیج دیا جائے, ان کی قرابت اور ان کا قبیلہ ان کے قبیلے کی نسبت سب سے اونچی ہے, اہل مکہ ان کو چھو بھی نہیں سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے وہاں کے مسلمانوں کو کیا دی, دھڑاس دی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے, تم غم مت کرو. ایک صحابی عبداللہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مسلمان ہو گئے, قریش مکہ نے ان کو قید کر لیا. یہ ان کو جب اطلاع ملی کہ حدیبیہ تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں اور صلح نامہ جو طے ہوا, اس صلح نامے کے اندر کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی یعنی مکے کا کافر اگر مدینے آئے گا تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کو واپس کریں گے, اور اگر مدینے کا کوئی مسلمان مکے چلے جائے گا تو اس کو واپس کرنا قریش کے اوپر لازم نہیں ہے. لازم نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, جن پر ایمان لائے دوڑ کر کے آئے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گلے لگ گئے, رونے لگے. فرمایا رسول اللہ, قریش نے مجھے بہت ستایا, قریش نے مجھے بہت ستایا. روتے رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ, صبر کرو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عن قریب فتح عطا فرمائے گا. قریش آ گئے. فرمایا ابھی تو آپ نے معاہدہ کیا ہے اور عبداللہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مدینے لے جانا چاہتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے, یہ معاہدہ ہم پھاڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب امتحان دیکھیے کیسا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اے جندب, جاؤ واپس مکے چلے جاؤ. فرمایا یا رسول اللہ, میں ایمان لایا ہوں, میں نے کلمہ پڑھا ہے, میرے گھر والوں کو وہاں ستایا جاتا ہے, مجھے ایذائیں دی جاتی ہیں, اور آپ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ تم وہاں چلے جاؤ. فرمایا کہ اے عبداللہ, میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم جاؤ, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی تلوار نیام سے نکال لی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الست علی الحق, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم حق پر ہیں. ان متم بین حیتم, ہم مر جائے تو بھی حق پر ہیں, ہم زندہ رہے تو بھی ہم حق پر ہیں. فرمایا یا رسول اللہ, یہ دب کر معاہدہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غم کی وجہ سے رونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، فرمائے ابوبکر یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے مسلمان بھائی کو کفار اپنی قید میں لے کر کے جا رہے ہیں. فرمائے ابوبکر اللہ کے نبی جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، چھوڑ دو. حضرت عبداللہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے واپس مکے بھیجا، تین آدمی ان کے ساتھ ہیں، تین آدمی ان کے ساتھ ہیں. عبداللہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچ لیا کہ اب دیکھیں گے جو کچھ ہوگا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر یہی فیصلہ ہے میرے لیے تو میں اس کے لیے خوشی سے تیار ہوں. جا رہے ہیں. ایک کافر تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہا تیری تلوار بڑی خوبصورت ہے. اس نے کہا ہاں، اس سے میں نے بہت سو کو مردار کیا ہے. کہا اگر اجازت ہو تو میں بھی دیکھوں. کہا یہ لے. دی حضرت عبداللہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دو کے سر تو وہی اڑا دیے، تیسرا ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا. آ گئے جدہ کے ساحل کے اوپر وہاں سے، اور مکہ المکرمہ خبر بھیجی کہ میں جدہ کے ساحل پر ہوں، جس مسلمان کو کفار تنگ کرے وہ یہاں آ جائے. مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر جمع ہو گیا. یہاں تک کہ بیچ میں ایک غزوہ گزرا، تین سال کا عرصہ مکمل ہو گیا. مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا جو میں نے خواب دیکھا تھا اب عمرہ ادا کیا جائے. اب عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے. 10,000 مسلمانوں کا لشکر، لکھا ہے روایات کے اندر کہ اس سے بڑا لشکر اس سے پہلے تاریخ کے اندر مسلمانوں کے پاس نہیں تھا. وہاں پہنچے، خیمے لگا دیے، رات کو قندیلیں روشن کر دی گئیں. ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے وہ رات کو ٹہلنے کے لیے نکلے، جب دیکھا کہا یہ کون سا قبیلہ ہے اتنی دور سے آیا ہے یہاں پر، اور اتنا بڑا قبیلہ، چلو قریب جا کر کے دیکھتا ہوں. قریب پہنچے، قریب پہنچنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سامنا ہو گیا. حضرت عمر نے فرمایا پکڑو اس کو، اس کی گردن یہی اتارو. انہوں نے کہا یا اللہ، سامنا ہوا بھی تو کس سے ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی، بھاگ کر کے ابو سفیان کو ایک طرف کیا، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا عمر فیصلہ یہاں نہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہوگا. اپنے گھوڑے پر ابو سفیان کو بٹھایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے. حضرت عمر اتنے غصے میں تھے کہ پیدل بھاگ کھڑے ہوئے. اندر داخل ہوتے ہی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بیٹھ جا. ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، سمجھایا، اور ابو سفیان کیا اس، وہ تو 10,000 کا لشکر دیکھ کر خود وہ ڈر گئے تھے کہ اب کیا ہوگا. مسلمان 10,000 کی حالت میں اور مسلح یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اب اہل مکہ کو کون بچا سکتا ہے؟ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کے لیے امن ہے، اور مسلمان فاتح بن کر کے بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے. جس جگہ سے ایسے نکالے گئے تھے اس جگہ ایسی فتح ہو رہی ہے کہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا.
فتح ہو گئی.
عبداللہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جدہ کے ساحل پر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری بھیجوائی. صحابی جب خوشخبری لے کر کے پہنچے تو عبداللہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا. آخری وقت سے صحابی پہنچتے ہیں فرماتے ہیں مکہ فتح ہو گیا. بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا کہ مکہ فتح ہوگا, مکہ فتح ہوگا. تو آج مسلمان اس چیز کو مد نظر رکھے کہ ہم اگر مغلوب بھی ہو گئے تو بھی انشاءاللہ غلبہ اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. لیکن ہم دین کے اوپر مستقیم رہیں, ہم دین کے اوپر استقامت سے رہیں, اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی امداد کریں. اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی اگر امداد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے, اور جہاں جہاں کفر ظالم ہے اللہ تعالیٰ ظلم کو مٹا دے, اور وقل جاء الحق وزاق الباطل, اللہ حق کو غالب کر دے اور اللہ تعالیٰ غیر حق کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما دے. کیونکہ جانتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل اس وقت غم سے بھرے ہوئے, مسلمانوں کے دل غم سے بھرے ہوئے, مسلمان پریشانی کے عالم کے اندر ہیں. یاد رکھو ہمارا رب رب ہے. عن قریب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے. بس ہم دین کے اوپر مستقیم ہو جائیں, اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. مسلمان مردوں کو, مسلمان عورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے شامی بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برما کے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو پھر سے غلبہ عطا فرمائے, تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر اسلام کا غلبہ پھر دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ جو کہا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو غلبہ عطا فرمائے, کفر کو مغلوب ذلیل اور رسوا فرما دے اللہ تعالیٰ, اور اسلام کو عزت عطا فرمائے اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے اور اہل اسلام کو اللہ کا بول اللہ تعالیٰ بالا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
نکاح والے ذرا قریب آ جائیں سر.